আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল হুজুরাত আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْلِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الحجرات میں وہ آیات مبارکہ جہاں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ جاری ہے، اور پانچ میں سے دو مقامات ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آج بقیہ تین مقامات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ان خطبات جمعہ میں ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا، گویا جس میں رب کائنات اہل ایمان کو مخاطب فرما کر انتہائی اہم احکامات عملی اعتبار سے جو ہیں اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورت کی خاص بات یہ بتائی گئی تھی کہ اس میں پانچ مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا ہے، گویا اسلام میں معاشرتی احکامات، ریاستی سطح پر یا سماجی سطح پر جو تفصیلات ہو سکتی ہیں وہ بار بار اس میں بیان کی گئیں۔ لہذا پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، گویا اسلامی معاشرہ اس کی وحدت توحید باری تعالیٰ کی بنیاد پر ہے۔ جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، امین ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اسلامی ریاست کے ایک اور دوسرا اہم اصول یہ بیان ہوا کہ اس میں مرکز ملت، اس ملت کو جوڑنے والی شخصیت وہ جناب نبی کریم کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، لہذا ان کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت یہاں بیان ہوئی کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند تر نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان سے زیادہ زور سے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ گویا عزت اور احترام اور حیثیت اور مرتبہ ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کا تقدس ان کا احترام برقرار رہے. اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ الحمدللہ آج بھی یہ آیت کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر لکھی ہوئی ہے، اور وہاں جہاں بہت سارے آداب جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. لہذا آواز بہت زور سے بولنا، لاؤڈلی وہاں پر بات کرنا یہ ممنوع ہے. ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں خاموشی اختیار کی جائے. اور آج ہم سب کے لیے بھی، پوری دنیا کا مسلمان اس کے لیے لائے عمل یہ ہے کہ جب بھی کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو محبت سے، احسان مندی کے جذبے سے ان پر درود پڑا جائے. اسی طرح جب ان کا کوئی حکم آ جائے، یہ کرو یہ یا نہ کرو، تو پھر انسان اپنی کسی رائے کا اظہار نہ کرے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. بڑی اہم بات سورہ حشر میں بیان کر دی گئی، وما آتاکم الرسول فخذو، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں عطا کریں، فخذو، اس کو لے لو، اس کو تھام لو، وہی دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ منع فرما دیں، روک دیں، اس سے باز آ جاؤ. اسی بات کو خوبصورت انداز میں اقبال نے اپنی بڑی مشہور نظم جواب شکوہ کا آخری شعر جو بیان کیا، وہ گویا اسی آیت مبارکہ کی تشریح ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور حقیقت یہی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں محبت، عقیدت، احترام، وفاداری، فرما برداری، یہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی تو وہ معاشرہ اسلامی ہوگا، اور ایک وحدت ہے جو مسلمانوں کے درمیان قائم ہو سکے گی. اب اس کے بعد تیسرا حکم آیا ہے، بڑا اہم حکم. اس میں فرد کی سطح پر بھی واقعہ یہ ہے کہ بڑی اہم تفصیلات ہیں، تعلیمات ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں اجتماعیت کا صیغہ ہے. لہذا ایک اور اہم اصول کیا بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے فاسق، کوئی گناہگار شخص، کوئی ایسا شخص جس کے کردار پر تمہیں یقین نہ ہو، جھوٹ بولنے والا ہو یا فاسق ہو، اور وہ تمہیں کوئی بڑی خبر دے رہا ہو، بنبإ، کوئی بڑی خبر دے رہا ہے، کوئی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے، تو پہلا کام کیا کرو، فتبینوا، تو اس کی تبیین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، کسی قوم پر حملہ کر دو ایک جھوٹی خبر کے تحت. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں پھر تم یہ اس کام پر جو تم نے کیا بعد میں نادم ہو جاؤ، پریشان ہو. اس آیت مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو بڑا اہم اصول بیان ہوا ہے. فرد کی سطح پر ہمیشہ انسان جب بھی کوئی اقدام کرے، کسی کے بھی خلاف کوئی فیصلہ کرے، کوئی فکری رہنمائی کے اعتبار سے کوئی رائے بنائے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا. عام طور پر رجحان یہ دیکھا گیا ہے کسی بھی معاشرے میں، صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے، کہ وہاں پر تحقیق و تبیین نہیں کی جاتی. چھوٹی سی بات ہو یا کوئی بہت بڑی خبر ہو، بغیر تحقیق، بغیر تبیین، بغیر وضاحت کے انسان وہ اقدام کر دیتا ہے، پھر بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. لہذا اس بڑے افسوس اور بڑے نقصان اور بڑے صدمے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے بڑا اہم اصول بیان کیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، کوئی انفارمیشن لے کر آئے، تو تم لازماً تحقیق کر لیا کرو. یہاں پس منظر کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان جہاد اور قتال کے مراحل طے کر رہے تھے. مدنی زندگی میں خاص طور پر جب قتال کا آغاز ہوا تو بہت سی ڈس انفارمیشن، بہت ساری ایسی باتیں کہ جو افواہیں تھیں وہ پھیلائی جا رہی تھیں. خاص طور پر غزوہ احزاب کے بعد منافقین کا یہ ایک روٹین بن گیا تھا کہ وہ جھوٹی خبریں، ایسی ہراسمنٹ والی خبریں کہ جس سے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو، معاشرہ کمزور ہو، وہ ایسی خبریں اڑایا کرتے تھے، افواہیں پھیلایا کرتے تھے. لہذا بڑی اہم بات یہاں بیان کی کہ دیکھو جب بھی کسی کے خلاف اقدام کرو، جنگ کرو خاص طور پر، لازمن تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں حملے کے بعد صدمہ تمہیں برداشت کرنا پڑے کہ اس قوم نے وہ کام ہی نہیں کیا تھا جس کی پاداش میں اس پر حملہ کیا گیا. لہذا فرد کی سطح پر اس میں رہنما اصول یہ ہے کہ انسان خاندان میں یہ اصول بنا لے کہ جب بھی کوئی کسی سے بات کرے، کسی کی چغلی لگا رہا ہے، کسی کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہے، تو کم از کم یہ اصول تو بناؤ کہ تحقیق کرو. آفیسز میں بھی عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی نے جا کر شکایت کر دی فلاں کام فلاں آدمی ایسا کام کر رہا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر تحقیق کے اس کے خلاف اقدام کر دیتے ہیں، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا. اسی طرح آج یہ بہت بڑا جرم، یہ جرم ہے ڈس انفارمیشن، اس کو پھیلانا، یہ عام طور پر میڈیا نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے. آپ اگر تمام چینلز کو بالکل نیوٹرل ہو کر غور کریں تو بہت سارے چینلز یہ جرم کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں بغیر تحقیق کے پھیلا دی جاتی ہیں. پہلا یہ سلسلہ جو ہوتا تھا، شام کے اخبارات کرتے تھے جو بیچنے کے لیے اسکینڈلز بنایا کرتے تھے، یا کوئی خبر آئی اس کو ایسے پھیلا دی جاتی تھی جیسے جنگل کی آگ ہوتی ہے. لہذا یہ جرم ہے اسلامی معاشرے میں خاص طور پر کہ کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، بغیر اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیے بغیر کسی کے بارے میں پھیلا دینا کوئی بات، کوئی بہتان لگا دینا، کوئی تہمت لگا دینا، یہ ان بڑے گناہوں میں سے ہے جس پر دنیا میں سزا مقرر کی گئی. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی شخص شراب پیے گا تو وارننگ دینے کے بعد اگر پبلک پلیس پہ پیتا ہے اور کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو شراب کی سزا کیا ہے پینے کی؟ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے تاکہ عبرت کا نشان اس کو بنایا جائے. اور یہی سزا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کی ہے کہ جو لوگوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، اور خاص طور پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کی کردار کشی کر دینا، جھوٹا الزام لگا کر کسی کو کورٹ میں بلا لیا. تو قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی کو بس زنا کا جھوٹا الزام لگا کر ثابت نہ کر سکے، کم از کم 4 گواہ اگر نہ ہو اور وہ گواہ کورٹ میں آ کر گواہی نہ دیں تو زبان کو بند رکھو. اب اس کی کیا حکمت ہے اس میں کبھی آئندہ بات کریں گے، لیکن یہاں یہ بات حساسیت کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی خبر دینا، جھوٹی خبر خاص طور پر، اتنا بڑا گناہ ہے. لہذا اگر ثابت نہ کر سکے تو قذف کی سزا دے گا کورٹ، جو 80 کوڑے ہے. تو گویا اس سے بات کیا واضح ہوئی کہ کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے، تہمت لگاتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے انسان یہ بات سوچ لے کہ اگر اس کو ثابت نہ کر سکا تو پھر قذف کی سزا مل سکتی ہے. گویا ہر شخص کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ہے جو اسلامی ریاست دیتی ہے. لہذا اس میں ہم سب کے لیے انفرادی سطح پر تو یہی بات واضح ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ذہن کو سوئے زن سے محفوظ رکھے. مومن کا ذہن ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں سوچ اور گمان اور خیال بہت زیادہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اچھے طریقے سے کسی کو کسی حال میں بھی دیکھے، بہرحال انسان کو پازیٹو تھنکر ہونا چاہیے. اور اس میں خاص طور پر ہمارا جو سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، پھر اس میں انٹرنیٹ پر بے شمار چیزیں، ایک نہیں بے شمار چیزیں جو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالکل جھوٹی اور غلط چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں. لہذا اس میں اصول کیا بنائیں؟ جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا اور کوئی بھی ذریعے سے، پہلے ہمیشہ کوشش کریں اس کو کنفرم کریں کسی مستند عالم سے، کوئی مستند ریسورسز ہیں، ویب سائٹس ہیں جہاں سے اس کو ہمیشہ پہلے کنفرم کیا جائے. پہلے اس کی سنت تلاش کی جائے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر نادانی میں یہ فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بات مجھ تک پہنچی ہے تو میں ضرور آگے بڑھا دوں، بغیر تحقیق کی بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اب رجب کے مہینے میں بے شمار غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اس حوالے سے ذرا غور کیجئے کہ رجب کا مہینہ کس اعتبار سے مقدس ہے، محترم ہے، اس میں کیا اعمال ہیں نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے کیے، لہذا سنت کے مطابق ہم بھی وہی کام کریں۔ لیکن بے شمار غلط فہمیاں اس مہینے کے بارے میں جو معاشرے میں موجود ہیں، ہندوستان سے آئیں یا ایران سے آئیں، کہیں سے بھی آئیں، اس کو اسلامی رنگ دے کر پھیلا دیا گیا۔ رجب کا مہینہ مردوں کے لیے بہت منحوس ہوتا ہے، معاذ اللہ، رجب کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کہاں سے آئی یہ باتیں؟ کوئی قرآن کی سند ہو، کوئی حدیث کی سند ہو، کسی صحابہ کا عمل ہو، کسی تبع تابعین نے کوئی بات کہی، کوئی مستند بات، کہیں سے کوئی مستند بات نہیں، بس خامخواہ کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل دی جاتی ہیں۔ لہذا اسلامی ریاست کے تحت ایک اسلام، ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ان باتوں کو تحقیق کریں کہ جس کے لیے کوئی عقل، کوئی عقیدہ یا کوئی عمل وہ متعین کر رہا ہو۔ ہاں کوئی اور باتیں ہیں تو اس سے انسان کے اگر عمل سے یا عقیدے سے یا آخرت سے کوئی تعلق نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ باتیں خاص طور پر ایمان سے متعلق ہیں، عقیدے سے متعلق ہیں، عمل سے متعلق ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات منسوب کی جا رہی ہے، تو بہرحال اس میں حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر کوئی بات جھوٹی منسوب کر دی گئی جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا قول مبارک ہے کہ میری طرف اگر کوئی بات ایسی جھوٹی منسوب کی گئی جو مجھ تک میں نے نہیں کہی، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ لہذا کتنی حساس بات ہے اور ہم کتنی ان چیزوں کی طرف تحقیق نہیں کرتے یا اہمیت نہیں دیتے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں خاص طور پر دین کی حفاظت کے حوالے سے اس طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق دے کہ جب بھی کوئی بات کہیں، بات کریں یا آگے پہنچائیں دین کی بات کوئی سمجھ کر، اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں پھیلنے والی چیزیں بغیر کسی تحقیق کے آگے شیئر نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو جس نے شیئر کی ہے اس کو بھی توجہ دلائیں اور اس سے ریفرنس پوچھیں، بھائی یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ اس کا ریفرنس کیا؟ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، لالچ بھی دی گئی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات بچپن میں ایک پیپر آتا تھا، آپ نے بھی شاید پڑھا ہو، اور اس پیپر میں لکھا ہوتا تھا کہ اگر تم نے 100 اس کی کاپیز کرا کر ڈسٹریبیوٹ نہیں کی تو تم پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ ڈرایا بھی جاتا ہے اور انفارمیشن کے حوالے سے ترغیب بھی دلائی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی سند نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ جب تک قرآن و حدیث میں کسی مستند عالم سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو بات پتا چلے تو اس کی بات آگے شیئر کیجیے۔ بہرحال رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی جاتی ہے، مستند ہے، کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے تھے، لیکن دعا رمضان المبارک کے حوالے سے ہوتی تھی، گویا 2 مہینے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ نفسیاتی اعتبار سے انسان کو پہلے سے تیار کرنا کسی بڑے عمل کے لیے، 2 مہینے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، گویا رمضان میں ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ داخل ہوں، تیاری کے ساتھ داخل ہوں کہ جیسے ہی وہ عظیم مہینہ شروع ہو اس کی برکات پہلے دن سے، پہلی رات سے ہم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے ذہن سازی کی ہے نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے کے چاند دیکھ کر۔ تو بہرحال تحقیق کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر، مسلمانوں پر، اس امت مسلمہ پر، ان محدثین کرام کا، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا کر، بلا مبالغہ، پوری پوری زندگیاں اس کام میں لگا دی کہ تحقیق کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی۔ لہذا ایک دور گزرا ہے، دوسری یا پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی، کہ لوگوں نے اپنے عقائد اور اپنی باتوں میں زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی احادیث موضوع احادیث کو جو ہے وہ وضع کرنے لگے اور ان کو احادیث کے نام پر پھیلانا شروع کر دیا. لہذا احسان ہے اس امت پر ان محدثین کرام کا الحمدللہ جنہوں نے تحقیق کر کے چھان پھٹک کر کے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ تمام ایسی احادیث جو ڈاؤٹ فل تھیں یا موضوع تھیں ان کو الگ کر دیا اور الحمدللہ بڑا زبردست یہ نظام بنایا ہے. جتنا آپ احادیث کی ریسرچ کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے علم حاصل کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے کہ رب کائنات نے کیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو, آپ کے اعمال کو, آپ کی سنتوں کو کیسے محفوظ کیا اور صحیح ترین باتوں کو کیسے محفوظ کیا. پورا ایک علم ہے اسماء اسماء الرجال کیسے مرتب ہوا, پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یہ صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے کہ ایک ایک شخص کے بارے میں تحقیق, صحابی کے بارے میں, تابعی کے بارے میں, تبع تابعین کے بارے میں, ان کے حالات زندگی کے بارے میں, ان کا حافظہ, ان کا تقویٰ, ان کی پوری بایوگرافی تیار کی گئی ہے اور کسی ایک حدیث کی سند کے لیے کتنی محنت کی ہے ہمارے محدثین کرام نے. دعا کریں اللہ پاک ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور انہوں نے اتنی محنتیں کر کے الحمدللہ ہم تک جو مستند دین ہے قرآن اور حدیث, صحیح حدیث, وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی الحمدللہ. اللہ پاک غنی کے رحمت فرمائے. اس میں ظاہری بات ہے بلند ترین مرتبے پہ جو نام ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. صحیح بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی کتاب اور انتہائی مستند, سند کے اعلیٰ ترین درجے پہ وہ موجود ہے. پھر اور بھی ہیں, اور بھی محدثین نے الحمدللہ یہ کام کیا جن میں چھ زیادہ مشہور ہیں جن کو سہائے ستہ کہا جاتا ہے. امام بخاری ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع الترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, سنن ابو داؤد, یہ چھ احادیث کی کتابیں ہیں جو مستند کہلاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو احادیث ان چھ کتابوں میں آ گئی بس وہی سند ہے, باقی اور کوئی مستند نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ زیادہ مشہور اور معروف ہو گئی ہیں, زیادہ تر مدارس میں پڑھائی جانے والی, ظاہر بات ہے وہ کتاب زیادہ معروف ہو جاتی ہے جو پڑھائی جاتی ہے آگے. لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث کی کتابیں ہیں جو الحمدللہ محدثین کرام نے مرتب کی مختلف عنوانات کے تحت. اللہ کا شکر ہے کہ وہ سب کی سب محفوظ ہیں اور الحمدللہ اس کے ذریعے ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, فرمودات, آپ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہم تک پہنچی ہیں. دعا اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو دو مرتبہ مزید یہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا ہے اس میں چھ اخلاقی بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب وقت محدود رہ گیا لہذا میں صرف تجمہ ہی کروں گا, پھر اس میں انشاءاللہ جتنا موقع ہوگا بات رکھ سکوں گا. چھ اخلاقی بیماریاں کون سی ہیں؟ تین وہ ہیں کہ جو انسان کسی کے سامنے کرتا, اور تین وہ ہیں جو کسی کے پیٹ پیچھے کی جا رہی ہوتی ہیں. اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام وہ بیماریاں ہیں, وہ اخلاقی جرائم ہیں کہ جس سے انسانوں کے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے, جیلسی پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں رہتا بلکہ جانوروں کا یا شاید اس سے بھی بدتر وحشی جانوروں کا معاشرہ بن جاتا. لہذا ان تمام خباستوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں, ان آیات مبارکہ میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے چھ اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. پہلے اللہ پاک سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ قوم ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء, اور خاص طور پر عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ عورتیں اللہ کے نزدیک اپنے تقوے میں اور ایمان میں ان سے بہتر ہوں. اب دیکھیں کتنی اہم بات چھ باتیں ہیں لیکن ایک ایک پہ ذرا رک کر دو تین جملے سن لیجئے. انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا کیوں ہے؟ کب اڑاتا؟ سب سے جو کبھی ترین بیماری ہے وہ ہے تکبر. اور جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کسی بھی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، جب انسان کے اندر یہ تکبر کی بیماری آتی ہے اب وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا. لہذا فرد ہو یا اجتماعیت، روک دیا گیا ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، قبیلے مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہو. اور ذرا معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، یہ برا نہیں منائیے گا، ہمارے ہاں بہت سے لوگ لطیفے بناتے ہیں ہمارے پختون بھائیوں پر، پٹھان نے ایسے کہا، یا سرداروں پر، وہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان پر مذاق اڑایا جاتا. اچھا دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ عربوں میں، خاص طور پر سعودی عرب میں، اگر کوئی لطیفے بنتے ہیں تو وہ کس میں بنتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ پاکستانیوں پہ بنتے ہیں. ہم جیسے اپنی کمیونٹی میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ لطائف ہمارے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں تو ہمارا مذاق نہ اڑے. تو بہرحال یہ انتہائی قبیح اور خبیث عمل ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کی بنیاد پر کسی کا مذاق اڑا رہا ہے. کسی کا رنگ ایسا ہے، کسی کی ہائٹ ایسی ہے، کسی کی فزیک ایسی ہے، کسی کا لباس ایسا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں. ہم اس بنیاد پر سپریم نہیں ہے کہ ہمارا کلر ایسا ہے یا ہمارا اسٹیٹس ایسا ہے، ہمارا خاندان ایسا ہے. اگر انسان یہ کام کر رہا ہے تو بہت ہی قبیح اور برا عمل ہے. کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اور خاص طور پر دیکھیے قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ صرف یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو اس میں سارے اہل ایمان مخاطب ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، لیکن عورتوں کو الگ سے نمایاں کیوں کیا گیا؟ ولا نساء من نساء، اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ بیماری مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا یہ بہت ہی برا عمل ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. نمبر دو، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں ایک دوسرے کو چڑانے کے لیے القاب، مختلف نام نہ رکھا کرو. اب دیکھیں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں. کسی کی کوئی بات پتہ چلی، فوری اس کی عیب جوئی شروع کر دی، اس کے اندر اس کو مائکروسکوپک ہو کر دیکھنا شروع کر دیا. انسان اپنے آپ کو تو بڑی ریلیکسیشن دے رہا ہوتا ہے، میں یہ کام کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں، لیکن دوسروں کو بڑا مائکروسکوپک ہو کر دیکھ رہا ہوتا. یہ طرز عمل درست نہیں. انسان اپنے بارے میں زیادہ مائکروسکوپک ہو کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں اس کو بھی انسان چھوڑ دے، لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑانا، ان کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہونا، یہ بات درست نہیں. لہذا عیب جوئی نہ کیا کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے مختلف نام نہ رکھا کرو. اب دیکھیں فرد بھی کرتا ہے، ہمارے ہاں مختلف ناموں سے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے. کالے خان، اب یہ نام عجیب سا لگ رہا ہے نا، کسی کی ایک شے ہے جو اس کا رنگ اگر کوئی بلیک ہے اس کو اسی نام سے پکارا جا رہا ہے، لیکن چڑانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے. اب یہ چیز اخلاقی اعتبار سے درست نہیں. تین اعمال وہ ہو گئے کہ جو سامنے، ایک دوسرے کے سامنے رہ کر انسان ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، نفرتیں پیدا ہوں گی، محبت پیدا نہیں ہوگی. اب آئیے ذرا تین ایسی بیماریاں جو غیر موجودگی میں ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ بدترین غیبت ہے. وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کروں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ جمعہ اس پر بات کریں گے. ان تین کا تعارف سمجھ لیجئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ سوئے زن سے بچا کرو. اب سوئے زن بھی اخلاقی اعتبار سے بہت ہی گراوٹ کا عمل ہے. کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی گمان کرنا، یہ سوئے زن ہے. اور پازیٹو تھنکر ہونا چاہیے انسان کو ہمیشہ. عام طور پر نیگیٹو تھنکنگ انسان کو خود ہی پریشان کرتی ہے، خود ہی پریشان ہوتا رہتا، کڑتا رہتا، حسد کرتا رہتا ہے، میں یہ کر دوں گا لیکن کچھ کر نہیں پاتا، تو نتیجتاً بیمار ہو جاتا. ہمارے یہاں شوگر پیشنٹ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر یہ مسائل انہیں کو ہوتے ہیں. حسد اور زن کی بیماری انسان کو بلڈ پریشر کا شکار کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بری موت پر اس کا اختتام ہوتا ہے. لہذا بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو. ان بعض الظن اسم, بعض اوقات بعض گمان تو گناہ کی حد تک ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں جھوٹا گمان کر کے خواہ مخواہ اس کی جو ہے وہ پرچار کر دیا جائے اگر تہمت لگا کر, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. ولا تجسسو, اور بہت زیادہ تجسس نہ کیا کرو, ٹٹولا نہ کرو, ٹھو میں نہ لگا رہا کرو. یہ بھی عام طور پر ایک بہت ہی قبیح کردار کے حامل لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے اندر بڑی محبتیں ہیں, یہ بھائی بڑے محبت سے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا ترقی کر رہے ہیں, بڑا پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ بچپن میں اگر آپ کو یاد ہو, مجھے یاد ہے ایک کردار تھا کسی پتہ نہیں ڈرامے میں یا فلم میں, وہ مجھے یاد نہیں ہے, البتہ یہ کردار بڑا نمایاں کیا گیا تھا اور وہ تھا بی جمالوں کا کردار. یہ بی جمالوں تھا ایک کردار, یہ کرتی کیا تھی, یہ صرف تجسس کرتی تھی اور ادھر کی بات ادھر لگانا, ادھر کی بات ادھر لگانا اور لڑائیاں کروا دینا آپس میں. یہ ہے گھٹیا ترین کردار جسے روک دیا گیا. ولا تجسسو, اور بہت زیادہ تجسس نہ کیا کرو. اس کے بعد سب سے زیادہ بدترین عمل ہے اور وہ ہے غیبت. لہذا غیبت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں قرآن میں, کسی بھی غیر اخلاقی عمل کے لیے اس سے زیادہ مثال جو دی گئی ہے, اس سے زیادہ بدترین مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. جو انسان یہ عمل کرتا ہے کتنا قبی مثال ہے. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کیا کرو, غیبت نہ کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے. کیوں نہ کیا کرو؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فقرے تمو, تو یہ مثال تمہیں بڑی کراہیت والی لگی کہ کیسے انسان ایک مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے. فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا تقوی ہو, خدا خوفی ہو, جواب دہی کا احساس ہو کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, یہ کان جو سن رہے ہیں, یہ عقل و فہم جس کی بنیاد پر میں فیصلے یا اندازے یا خیالات بنا رہا ہوں, ان تمام کے بارے میں مجھے قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے, تو انسان کا اخلاق اور کردار درست ہوگا. لہذا ساری باتوں کی ایک آخری بات, واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, تواب ہے. اگر اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے, جیسے کہ ہم سب کو ہونا چاہیے, اور بار بار ان چیزوں کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے, بغیر ہو سکے تو رات کو سوتے وقت جائزہ لیجئے. کتنے لوگوں کے بارے میں آج ہم نے غیبت کی. غیبت کے بارے میں صرف ایک حدیث ہی سنا دیتا ہوں, ڈرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے. واقعہ یہ کہ کتنا انسان, جو علماء تھے وہ کتنے اس حوالے سے حساس تھے. معراج کی شب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عذاب کی مختلف کیفیتیں دکھائی گئیں, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے جسموں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے ناخنوں سے, تانبے کے ناخنوں سے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں, فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کیا کرتے تھے. کیا مراد؟ کسی کی نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے. لہذا اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن نیک اعمال جس نے جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دیے جائیں گے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں, تو ہم نہ کسی کی غیبت کریں, نہ ہمارے سامنے اگر کوئی آ کر کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کو سنیں بڑے غور سے. لیکن بدقسمتی سے یہ ڈش ایسی ہے, اتنی لذیذ اور اتنی مزیدار, کہ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی, کوئی نہ کوئی غیبت میں سننے یا کرنے میں انوالو ہو جاتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں شعوری طور پر ان خبیث چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.